اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ، مدنی سورت، تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے تمہارے دشمنوں، جو تمہارے دشمن ہیں، اولیاء، دوست۔ سب سے پہلے تو اولیاء کا لفظ سمجھ لیں کہ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی وہ دوست ہوتا ہے جو اس کو کہتے ہیں جگری دوست، جس کے ساتھ گہری دوستی ہو، جو پشت پناہ ہو، جو حامی ہو، جو مددگار ہو، جو ٹرسٹ وردی فرینڈ ہو، اور جس کی طرف انسان دیکھتا ہے جب کوئی ضرورت پڑتی تو اچھا یہ میرے کام آئے گا۔ جس ساتھ دوستی ہوتی ہے نا، تو اس کی طرف ایک یعنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ تو ضرور، یہ تو میرا ساتھی ہے نا، یہ تو ضرور میرے کام آنا ہے اس نے۔ کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں نا، یہ ولایت کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ کچھ آپ کی بھی دیکھیں کتنی ساری دوستیں ہوں گی، لیکن کچھ دوستیں آپ کی کلوز فرینڈز ہیں، کلوز سرکل ہے آپ کا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی دکھ سکھ ہوگا یہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میرا دلی تعلق ہے، ان کے ساتھ میری شیئرنگ ہے، وہ ہوتی ہے ولایت۔ اور ایک کہیں دوستیں، ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھی کچھ ہی اس میں، کبھی کہیں مل گئے، کبھی کچھ ہے، وہ بھی دوستی کہلا دیتی ہیں، لیکن ایسی دوستی نہیں ہوتی ان کا جس کو ہم واقعی ایک بیسٹ فرینڈ کہیں یا واقعی ایک دلی تعلق کہیں، وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ تو دوستیوں کی بھی تو ایک، یا تعلقات کے کہہ لیں، سٹیجز ہوتے ہیں نا، یا یہ کہہ لیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کا تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ سرسری تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، یعنی تم تو ایمان والے ہو نا، تمہارا تو نام ہی وہ ہے کہ جس میں ایمان کی، یعنی ایمان آیا ہے، جس میں ایمان ظاہر ہے، تم ایمان والے کہلاتے ہو۔ تو ایمان لا کر اب تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ گہری دوستیاں رکھو جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے، ایمان کے بعد انسان کی دوستیوں میں بھی فرق آتا ہے، دوستیاں اور محبتوں کے تعلقات بھی بدل جاتے ہیں، ایمان بدل دیتا ہے انسان، پھر اس کو پرائیورٹی دیتا ہے جو کہ ایمان میں اس کو آگے لے جانے والا ہو۔ وہ جو اس کے دشمن ہیں، اور دشمن یہ نہیں کہ کوئی جائیدادوں والے دشمن، ایک وہ بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، یا وہ دشمنیاں نہیں کہ جو کسی اور وجہ سے، کسی کام کاروبار کے وجہ سے، کسی اور پیسوں کی وجہ سے، کوئی اور ناراضگیوں کی وجہ سے دشمنی، یہ وہ ہیں جو دین میں دشمن ہیں۔ تو فرمایا جو تمہارے دشمن ہیں دین کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہے، ان کو کیوں دوست بناتے ہو؟ تم اپنے تعلقات پہ نظر ڈالو کہ تمہاری گہری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو دین کے مخالف ہیں، کیسے تم ان کو دوست بنا سکتے ہو؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ والی ہم فرینڈشپ، ایز فرینڈشپ والی بات کر رہے ہیں، جس کو ہم دوستی کہتے ہیں، یہ میری دوست ہے، جس کو آپ یہ بڑی فخر سے بولتے ہیں نا، یہ وہ والی دوستی کی بات ہو رہی ہے۔ انسان اپنے کس کے دین پہ ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کے نہیں ہوتا، ماں باپ کے نہیں ہوتا، دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ تو تم چیک کرو تمہاری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو دین کی باتوں کو ناپسند کرتے ہوں، جو دین کے مخالف ہوں، جو دین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، جو دین کے اوپر باتیں بناتے ہوں، ان کے ساتھ دوستیاں؟ یہ تو تمہاری ایمانی غیرت کے خلاف ہے، کیسے تم ان سے دوستی کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے تمہارا بھی ایمان وہی ہے جو ان کا، تمہارا دین بھی پھر وہی ہے جو ان کا۔ بہت آئی اوپننگ آیاز ہیں یہ، کیونکہ یہ آیتیں وہ ہیں جو اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ہیں کہ کنگالو، دیکھو اپنے اندر جھانکو، کتنے خالص ہو تم دین میں، اپنے ایمان میں، तो उनके साथ दोस्तियां मत लगाओ, उनके साथ गहरी दोस्तियां करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, इंसान को डर लगता है कि हाय अगर इनको मैंने छोड़ दिया मैं तो अकेला रह जाऊंगा, ये क्या होगा मेरा, खास तौर पे अगर वो रिश्तेदार हों, खास तौर पे तब तो इंसान सोचता है कि फिर कैसे इनके साथ ताल्लुक खत्म कर दूं। ये जो अल्लाह के दुश्मन है और जो तुम्हारे भी दीन के दुश्मन है, दीन की वजह से तुमसे दुश्मनी रखते हैं, फिर चाहे अकेले हो जाओ लेकिन इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि इंसान की जो दोस्तियां हैं उसके दीन पे इफेक्ट करती हैं, चाहे आप माने या ना माने। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब ये मुहावरा तो बोलते हैं लेकिन वैसे कभी हमने रंग पकड़ते देखा नहीं है, मगर ये जरूर देखा है कि दोस्तियों के इफेक्ट्स होते हैं। हम अपने बच्चों को बड़ी नसीहत करते हैं, बेटा फलां ना लायक बच्चों के साथ ना दोस्ती करना, मैं तुम लायक लायक बच्चों से, हर माएं ये अपने बच्चों को कह रही, बेटा अच्छे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना, क्यों कहती हैं? इसलिए कहती हैं ना, आपको पता है कि मजलिसों का असर होता है, साले सोहबत का असर होता है। अंबिया ने अपने लिए सालेहीन का साथ मांगा दुनिया और आखरत में, असर होता है, उनको तो हालांकि जरूरत भी नहीं, लेकिन हम अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि हम किसी के साथ भी बैठ जाएंगे, दोस्तियां गांठ लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला ने मना कर दिया ऐसी दोस्तियों से जो दोस्ती आपके दीन की मुखालफत करे, जिस दोस्त के अंदर आपके दीन की तरफ से नफरत हो, वो दोस्ती फिर तुम्हें जेब नहीं देती। अल्लाह ताला चाहता है कि आप सब लोग सिर्फ कुरान ना पढ़ें बल्कि अपने दोस्तियों को भी चेक करें, जांचें, सिलेक्टेड दोस्त बनाएं। ये मैसेज है हम सब के लिए। जो अल्लाह का दुश्मन, वो तो देखें, जो यानी दोस्त का दुश्मन हो वो तो आपका भी दुश्मन होना चाहिए, यानी जो आपके दोस्त का दुश्मन है, जैसे आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इसकी कोई दुश्मन है तो वो आपको अच्छी लगनी चाहिए, उसके साथ जाके आप दोस्ती बना ले तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है क्या कहेगी, कहेगी भाई या तो उसके साथ दोस्ती करो या मेरे साथ करो, तुम मेरी दुश्मन के साथ दोस्ती कर रही, या तो तुम्हारी मेरे साथ दोस्ती मशकूक है। इसी तरह जो अल्लाह के दुश्मन हो, अल्लाह की मुखालफत में बोले, रसूल की मुखालफत में बोले, दीन की मुखालफत में खड़े हो जाए, उनके साथ हम दोस्तियां करना शुरू कर दे। हाँ, एक दोस्ती होती है जिसको ये वाली क्या है, मवालात, एक है मदारात। मदारात वो दोस्ती है यानी जो ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनके साथ कोई दिली दोस्ती नहीं, दिली मोहब्बत नहीं, लेकिन वो कोई आपकी दीन के दुश्मन नहीं, उनके साथ एक जाहिरी एहतराम भी है, खुशखलकी भी है, अच्छी तरह मिलते हैं, जब कहीं आपके कोई नेबर हैं, आपके कोई आपके कुलीग्स हैं आपके, तो आप उनके साथ अच्छी तरह बात करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। एक मवासात है यानी बाहमी हमदर्दी की, यानी कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई यानी नंगा है, आप उसको कपड़ा देते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, उसको दवाई लेके देते हैं। ये अगर गैर हरबी है ना, जिस कौम के साथ आपकी जंग नहीं, उसमें से कोई है तो ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम दो एक्सट्रीम्स पे पहुंच जाते हैं, या तो हम बिल्कुल ही दोस्तियां ऐसी कि उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनकी क्रिसमस मना रहे हैं, उनके सब चीजें उनकी कर रहे हैं, और फिर बस हम एक हम प्याला हम निवाला और दुख सुख शेयर कर रहे हैं और सब कुछ, या तो ये दोस्तियां बनती हैं, या दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम पे ही चले जाते हैं कि वो मर भी रहा हो तो कहेंगे कि नहीं काफिर है ना, इसको तो पानी भी नहीं पूछना, जिसको देखना कि अच्छा ये गैर मुस्लिम है तो उससे नफरत की निगाह से देखना, तो कैसे बैलेंस करेंगे। ये सूरत हमें बहुत अच्छी तरह ये बात समझा देती कि कहाँ पे फर्क आएगा, बैलेंस कैसे आप रखेंगे। जो तो दुश्मनी करता है उसके साथ तो कभी हो नहीं सकता कि बेस्ट फ्रेंडशिप हो, और विलायत का रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है। तो लकूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुम डालते हो उनकी तरफ मोहब्बत को, वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक, तुम उनकी तरफ मोहब्बत की पिंगे बढ़ाते हो, दोस्तियां बढ़ाते हो, हालांकि उन्होंने तो कुफर किया उसका जो तुम्हारे पास आया हक में से, یعنی اس دین کا کفر کر دیا, انہوں نے قرآن کے کفر کیا, انہوں نے اس بات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا انکار کر دیا, تم ان سے جا کے دوستیاں کرتے ہو. اب یہ ایک عمومی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وہ قصہ خاص طور پہ جو اس کے پیچھے ہے, جو شان نزول ہے اس آیت کا, حضرت حاطب بن ابی بلتا کے بارے میں. واقعہ یہ کہ حضرت حاطب جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے, بدر کی لڑائی میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے شرکت کی تھی. ان کے بیوی بچے جو تھے وہ البتہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے, اور یہ خود قریشی نہیں تھے, ٹھیک ہے, صرف حضرت عثمان کے حلیف تھے. اس وجہ سے مکہ میں انہیں امن حاصل تھا اس وقت جب یہ ہوتے تھے, کیونکہ حلیف جو تھے حضرت عثمان کے. اب جب یہ مدینہ تشریف لے آئے اور جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا, آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ میں بات ہوئی تھی نا, تو اس کے بعد تو انہوں نے عہد توڑ دیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ اچانک جا کے ان کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو, خون ریزی نہ ہو, کیونکہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ آ رہے ہیں یہ تو وہ تیاری کر لیں گے, اپنے قریبی قبائل کو ملا لیں گے, اپنے حلیفوں کو بلا لیں گے, تو وہ پھر خون خرابہ ہو جائے گا, جنگ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امن و امان کے ساتھ ہی مکہ فتح ہو جائے, اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تیاری کی خبریں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کو نہ پہنچے, یعنی اور وہی ہوا تھا, اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی کہ واقعی ان کو تو ہکا بکا رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, کون آ گئے, اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا, ان کو کانوں کان نہ خبر ہوئی جب تک کہ مسلمان ان کے سر پہ نہیں پہنچ گئے تھے. اچھا, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو حضرت حاطب نے اس موقع پہ خط اہل مکہ کے نام لکھ دیا اور ایک قریشی عورت کو دے دیا. اب یہ عورت کون تھی, یہ ایک مغنیہ تھی, سنگر تھی, اس کا نام سارا تھا. یہ پہلے مدینہ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم ہجرت کر کے آئی, کہتی نہیں. پوچھا تم مسلمان ہو گئی, کہتی نہیں. آپ نے کہا پھر یہاں کس بات کیا لینے آئی ہو, اس نے کہا آپ لوگ تو مکہ کے اونچے خاندانوں کے لوگ تھے, آپ ہی سے میرا گزارا تھا, مکہ کے بڑے سردار تو بدر میں مارے گئے, آپ لوگ یہاں چلے آئے, میرا تو گزارا بڑا مشکل ہو گیا, میں ضرورت مند ہوں, اس سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی. تو اس نے آپ نے فرمایا تم تو مکہ کی پیشہ ور مغنی ہو, وہ مکہ کے نوجوان کہاں گئے جو تمہارے اوپر یعنی پیسہ لوٹاتے تھے. اس نے کہا واقعہ بدر کے بعد یعنی ان کی بھی شان و شوکت ختم ہو گئی, اور کسی نے اس کے بعد سے مجھے نہیں بلایا. اچھا خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی, انہوں نے اس کو نقد بھی دیا اور کپڑے وغیرہ بھی دے کے اس کو رخصت کیا. یعنی دیکھ لینا, اب یہ کافرہ عورت ہے لیکن اس کی بھی مدد کی, وہ مانگنے آئی بھی تھی یہاں پہ, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا تعلقات, یہ نوعیت کیسی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اچھا تم تو کافر ہو اور تم ایسے آئی ہو, نہیں, تمہیں نہیں کچھ ملے گا, اور تم تو ویسے ہی گانے بجانے والی ہے, تمہارا تو پیشہ بھی بالکل حرام ہے, اس لیے تمہیں تو بالکل ہی نہیں ہم دیں گے, ایسا کچھ نہیں. اچھا, اب کیا ہوا کہ اس وقت جب یہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے وہ خط اس کے حوالے کر دیا, اور خط کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لکھا یہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں, اور یہ بہت ہی ایک خطرناک بات اس لیے تھی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دشمن کو پہنچانا سب سے بڑی تو یہ ایک بات تھی, جس کو ہم اپنے ہاں کیا کہتے ہیں, غداری, بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ جاسوسی کر دینی اپنے ہی امیر کی, اپنے ہی لوگوں کی, اور آج بھی دنیا میں اس کے اور بڑی سزا ہے. اچھا, اب حضرت حاطب کو یہ فکر تھی کہ میرے بیوی بچے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور ان کا کوئی وہاں پہ یعنی ان کو تحفظ دینے والا نہیں ہے, اگر میں اگلے مکہ پہ کچھ احسان کر دوں گا تو میرے بیوی بچوں پہ ظلم نہیں کریں گے, اور یہ تو ان کو یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح مل ہی جانی ہے, تو میرے سے میرا کوئی یہ بتانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑ جانا ہے, کوئی یہ تھوڑی ہوگا کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے یا کچھ ہے. اب یہ لیکن غلطی تو ان سے ہوئی کہ ایک خفیہ خط لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی, اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ عورت اس وقت ایک جگہ تھی جس کا نام تھا روزہ خاک. اس روزہ خاک کے مقام پہ اس وقت وہ پہنچی ہوئی ہے. تو بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرصد کو اور زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر اس عورت کے پیچھے جاؤ فوراً, اور روزہ خاک میں وہ تمہیں ملے گی, اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا خط ہے جو مشرکین کے نام ہے, وہ لے کر آؤ واپس. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے جیسے حکم دیا گیا تھا تیزی سے اس کو اس کے پیچھے گئے, اور ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہاں پہ وہ عورت اونٹ پہ سوار جا رہی تھی, اس کو پکڑ لی. ہم نے کہا وہ خط نکالو جو تمہارے پاس. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا, اس کی تلاشی لی, لیکن خط کہیں بھی نہیں ملا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی, تم نے وہ خط چھپایا ہوا ہے, تم اس خط کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروا دیں گے. جب اس نے یہ سنا تو اس کو یقین ہو گیا انہوں نے اب مجھے چھوڑنا نہیں. تو اس نے اپنے بعض جگہ آتا ہے کہ اپنے سر میں کہیں یعنی اپنی میڈیوں کے اندر کہیں گوندا ہوا تھا خط کو, اندر ڈالا ہوا تھا, وہاں سے نکالا. وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خط رکھ دیا, حضرت عمر نے تو یہ دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, اس نے ہمارا راز کھولا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتا سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں, بات یہ میرے دل میں خیال آیا کہ اہل مکہ پہ میں کچھ احسان کر دوں تاکہ میرے بال بچوں کو کچھ نہ کہیں, میرے سوا دوسرے مہاجرین کے تو کوئی نہ کوئی خاندان, کوئی قبیلہ, کوئی نہ کوئی لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اس کی وجہ سے ان کے بال بچوں کی تو حفاظت ہے, میرا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاطف کا بیان سن کے فرمایا اس نے سچ کہا, اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہوں. حضرت عمر نے اپنی بات دہرائی پھر کہ مجھے اجازت دے نہیں میں قتل کر دوں. آپ نے فرمایا یہ اہل بدر میں سے ہے, یعنی اب اہل بدر کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے مغفرت کا اور جنت کا. یہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی حقیقت کا علم ہے. تو یہ تھوڑا سا واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ آیات اتری اور مسلمانوں کو ایک ڈانٹ پلائی گئی اور ایک طرح کی تنبیہ کی گئی کہ آپ اس طرح کے تعلقات کافروں کے ساتھ رکھو گے, دوستانہ تعلقات, ان کی طرف محبتیں بڑھاؤ گے جبکہ وہ آپ کے دشمن ہیں, ان کو دوستیوں کے پیغام بھیجو گے. عدوی وعدوکم, یہ نا اپنے بھی تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن, ان سے پھر دوستی رکھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے, یہ تو دھوکا ہے. اس میں یہ بھی پتا چل گیا کہ جو ایسے دشمن ہوتے ہیں دین کے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ سچے دوستی نہیں کر سکتے, سچے دوست نہیں بن سکتے. اور جو مسلمان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جو اللہ کسی دشمنی کو میں اتنا بڑھ کے ہو وہ اس کے ساتھ جا کے محبت کی پینگیں بڑھائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ایسے ہیں, وہ تو اس چیز سے بھی کفر کرتے ہیں جس کے اوپر تم ہی ایمان لائے ہوئے, ان کا تو اصل دشمنی اس پیغام کے ساتھ تھی نا. یخرجون رسولا وایاکم, اور وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی, انہوں نے تمہیں بھی نکال دیا, یعنی اتنا مجبور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا کہ آپ کو نکلنا پڑا وہاں سے, ایک قتل تک کی سازش کر دی تھی. تم ان سے دوستی کرو گے اور پھر صرف اس لیے نکالا ان تؤمنوا باللہ ربکم, کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا, یعنی ان کی دوستی, ان کی دشمنی اور کسی بات پہ نہیں ہے, صرف اس پہ کہ تم اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا اور تمہارا, تم اس پہ ایمان رکھتے ہو. اور بعض دشمنیاں آج بھی صرف اس لیے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں بس, اور کوئی بھی وجہ نہیں. آج بھی ایسا ہے. امانا قم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں فرما دی نا, ان کی ناراضگی اور کچھ کی چیز پہ نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے, یہ بس ناراضگی کی بنیاد ہے, اور ان کا قصور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہ دنیا میں مارے پیٹے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں. اور یہ کتنا بڑا ایک امتحان ہوتا ہے انسان کی دین کا, ایمان کا. یہ اس کو پتا ہوتا ہے جہاں پہ بھی آج پٹ رہے ہیں, آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہے, صرف اسلام کی وجہ سے, اسلام سے دشمنی. اب ان ایسے میں کوئی جا کے ان سے محبتیں بڑھانا شروع کر دے, ان سے دوستیاں کرنا شروع کر دے, ان سے دلی تعلق کرے, چاہے ملکوں کی سطح پہ ہیں چاہے انفرادی سطح پہ ہوں, نہیں کر سکتے. ان کنتم خرج تم جہادن فی سبیلی وبتے ہوا امرداتی, جبکہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم تو جہاد کو نکلے میرے راستے میں, یعنی تمہارے تو ایمان کا ایک حصہ ہے, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم تو جہاد پہ نکلے ہو, تم اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہو اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو پھر ایسی دوستیاں کیوں بنا رہے ہو؟ اے ایمان والو, اگر تم واقعی جہاد کو ہی نکلے ہو میرے راستے میں اور میری رضا چاہتے ہو, پھر کیوں تسرون الیہم بالمودہ, تم چھپا کے پھر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کو, یعنی پیغام بھیج رہے ہو ان کو. تمہاری تو آپس کے اندر ذہنی مطابقت ہی نہیں ہے. دیکھیں بالکل الگ سوچ ہے دونوں کی, الگ عمل ہے, الگ زندگیاں ہیں, بہت زمین آسمان کا فرق ہے ایک مومن کی اور کافر کی زندگی میں. اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی دوستیاں, کیسے تم ان کے دوست بن سکتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, جو تمہارے ایمان کی وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں, اور تم چھپ چھپ کے ان کو بھیجتے ہو محبت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر دوستی رکھی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا, یعنی اور اس کو کچھ نہیں تھا. ہماری دوستیاں کس لیے ہوتی ہیں اور ہماری کسی سے بغض کس لیے ہوتا ہے؟ بغض تب ہمیں ہوتا ہے جب ہماری ذات کو کچھ کہہ دیں, وہ جب ہمارے لیے کوئی مسئلہ کریٹ کریں, دین کو کچھ کہتے رہیں, اسلام کے اوپر کچھ کرتے رہیں, دوسرے مسلمانوں کو کچھ کہتے رہیں, ان کے ساتھ کچھ برا کرتے رہیں, ہمارے دین کے اوپر بری بری باتیں کہیں, اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر بھی ہم ان کے ساتھ دوستیاں اور اپنی ولایت کا رشتہ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹس بنے رہیں. جبکہ اللہ تعالی کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی, اللہ کی خاطر بغض رکھا یعنی دشمنی رکھی, اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یعنی ایمان آپ کا مکمل ہی تب ہوتا ہے اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر روک لینا, اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی. بغض بھی رکھا ہے تو صرف اللہ کی خاطر, اپنا کوئی خود کو کوئی پرابلم نہیں. یہ ہوتا ہے پھر افضل ایمان, یہ ہوتا ہے ایمان کی تکمیل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب سے تو محبت کے دعوے ہیں, اللہ کی خاطر میں یہ کر سکتی ہوں, اللہ کی خاطر میں, اور اللہ کی خاطر ایک کسی کو چھوڑ نہیں سکتے, ان کے ساتھ ضرور بچ بچ جانا ہے اور تعلقات رکھنے. صرف ایک صورت میں, ہاں ایک صورت میں اس کی اجازت دی گئی کہ فرمایا کہ اگر ایسا کوئی وقت آ جائے مسلمانوں کے اوپر کہ الا ان تتقوا منهم تقا, یعنی سورہ آل عمران میں آیت 28 میں کہ تمہیں ان سے واقعی ڈر ہو, کوئی ایسی بات آ جائے نا کہ وہ اتنا بڑا نقصان دینے والے ہیں, کوئی ان سے ایسا ڈر ہے ان سے کہ وہ کچھ ایسا کر دیں گے, اس صورت کے اندر اتنی حد تک ان سے تعلقات جو دشمن ہیں اللہ رسول کے دین کے, ان سے اس حد تک پھر یعنی پھر ان کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چھپ چھپ کے ان کی طرف دوستی کے پیغام دیتے ہو، وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور مجھے خوب پتہ ہے، میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. تم سوچتے ہو چھپا کے بھیج دو گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. سبحان اللہ، یہی بات ہے، جب انسان بھولتا ہے اس کو تو تبھی وہ ٹریک سے ہٹتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وہ تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تم اس سے کدھر پیچھا چھڑاؤ گے، تم کدھر جا سکتے ہو بھاگ کے، وہ تو اتنا تم سے قریب ہے، وہ تو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. لیکن اگر یہ بات یاد ہی نہ کبھی رہے تو یہ تو زبانی باتیں ہی ہوتی نا. یہ بہت جلدی ویسے ذہن سے محو ہو جاتی ہے کہ اللہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی، جو تم دکھاتے ہو اس کو بھی. تم پوشیدہ پیغامات بھیجو، اللہ وہ بھی جانتا ہے. تم اپنے خیالوں ہی خیالوں میں کوئی منصوبے بناؤ، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. کبھی پوشیدہ باتوں پر اللہ کی نظر کو محسوس کیا؟ جو محسوس کر لے گا وہ کبھی برا سوچ سکتا ہے، بری پلاننگ کر سکتا ہے کہ اللہ اس وقت میری جو دل کے اندر کی باتیں ہیں ان کو جان رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. بہت سی بری باتوں سے انسان بچ سکتا ہے اگر یہ بات یاد رہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی کرے گا اس کو تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے کے. کس کو کرے گا؟ یعنی دشمن کو، جو اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن اس کو دوست بنائے گا تو وہ پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. یعنی یہ گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا بھی ایمان پھر بہت دیر سلامت نہیں رہے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنی مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے گا، ان کو خفیہ پیغامات پہنچائے گا تاکہ ان کے ہاں کچھ اپنی ویلیو بنا لیں. اب حاتم بن بلتا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو یہی کیا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کی سیفٹی کے لیے یہ رکھا تھا. کوئی ان کو ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں سے کوئی بغض تھا. تو حالانکہ یہ صرف نیت تھی، مگر پھر بھی دیکھیں ایک یہ غلطی تو تھی نا کہ ایمان والوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو ترجیح دے دی، اسلام کے کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر دی. وہ تو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، لیکن اپنی طرف سے تو کوشش کی نا. اس کی پرواہ نہیں کی کہ بیوی بچے چاہے جو بھی ہوں لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہ کہیں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیات نازل فرما کے رہتی دنیا تک ایک سبق دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ پہلی پرائیورٹی پر جہاں بات دین کی آ جائے تو تمہاری اپنی فیملی کیوں نہ ہو، اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ پیچھے چلے جائیں گے اور اسلام آگے ہوگا. یہ سبق مل گیا نا ہمیں، ترجیح کس کو دینی ہے. اور ترجیح اگر دین سے زیادہ کسی اور کو دے دی، دین، ایمان، مسلمان، اس سے زیادہ ترجیح اوروں کو دے دی، تو پھر دیکھیں یہاں پہ کتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ڈانٹ پڑی ہے کہ پھر اس کے بعد دلا سوا سبیل، بھٹک گئے راستے سے. اور دوسری جو بات ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ولایت کا رشتہ. اب یہ ولایت، حالانکہ وہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ کوئی یعنی کوئی ایسی گہری دوستی کی وہ نہیں تھی، ایک خط بھیجا تھا، لیکن پھر بھی ان کو پشت پناہ بنایا نا، ان کو اپنی ان سے حمایت کی امید رکھی نا کہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا کریں، ان کے پر اعتماد کیا نا. تو ولایت کا رشتہ یہی تو ہوتا ہے جن کے ساتھ، ایک تو یہ بھی ہے نا اس کے اندر کہ جن کے ساتھ وقت گزرتا ہے انسان، جن کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. اب جب ایسا ہوگا تو کیا ان کا عقیدہ اثر نہیں کرے گا؟ हम सोचते हैं नहीं हम तो बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द हैं वो तो मुसलमान ही हैं, हम तो मुसलमानों में ही उठते बैठते हैं। मगर ये भी देखें उन मुसलमानों में भी कितने हैं जो आपके दीन से आपको दूर कर रहे हैं और कितने हैं जो आपके दीन की तरफ आपको ले जाने वाले हैं, कितने हैं जो अल्लाह रसूल की मुखालफत में कोई बात बोलते हैं, दीन के अहकामात पे इतराज करते हैं और आपके दिल में भी शकूक व शुभात पैदा करते हैं, और कितने हैं जो दीन के लिए मोहब्बत आपके दिल में पैदा करते हैं और नेकी की तरफ आपका रुझान बढ़ता है उनके साथ बैठ के। ये भी तो देखना चाहिए कौन है जो आपको दीन में पीछे लेके जा रहा है, पीछे खींचता है, इसलिए कि उसके अपने जहन के ऊपर भी दुनिया ही सवार है और वो दुनिया में इतना गुम है और उसी में आपको भी ले जाता है। और कौन है जो अल्लाह रसूल की तरफ आपका ध्यान लगाता है। बाज तो ऐसे होते हैं कि वो मोहब्बतों के वास्ते दे दे के इंसान को दीन से दूर कर देते हैं। मैं नहीं तुम्हारी हमदर्द, भला मैं नहीं तुम्हारी, मैं तुम्हें कोई गलत बात कहूंगी, मैं तो तुम्हारी प्यारी हूं, मैं तो तुम्हारी ये रिश्तेदार हूं, ये अपने रिश्तों के वास्ते देते हैं। वो बातें समझा देते हैं जो अल्लाह ने नहीं समझाई और इस तरह से दीन से दूर ही ले जाते हैं और इंसान को खबर भी नहीं होती। तो ऐसे अफराद को क्या तरजीह देनी चाहिए फिर दीन के ऊपर, उनकी माननी चाहिए जो रब की नहीं मानते। फिर इनके बारे में कहा गया, बताया गया, आईना दिखाया गया कि इनकी ऐसे जो दुश्मन हैं अल्लाह के और इस दीन के, उनका हाल क्या, वो तो तुमसे दुश्मनी में किस हद तक है। यस्कफूकुम, अगर वो गालिब आ जाए तुम पर, काबू पा जाए तुम पर, यकूनु लकुम आदान, वो होंगे तुम्हारे लिए दुश्मन, यबसुतू इलैकुम अईदियहुम, वो दराज करेंगे तुम्हारी तरफ अपने हाथ, व अलसिनतहुम, और अपनी जुबानें, बिस्सू, साथ बुराई के, यानी तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हाथों से भी और अपनी जुबानों से भी नुकसान देंगे। वह वद्दू लव तकफुरून, उनकी असल में ख्वाहिश क्या है, वो चाहेंगे कि आज तुम फिर कुफर करो, कुफर में वापस आ जाओ, उनकी आखिरी कोशिश तो यही है ना, ये इस रास्ते से हट जाएं, इस दीन से हट जाएं। देखिए आप अपना, अल्लाह ताला माफ करे, अपना दीन छोड़ के किसी साथ बैठना चाहें जो कोई ऐसा आदमी हो जो दीन का दुश्मन है और दीन को पसंद नहीं करता, इस्लाम को पसंद नहीं करता, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके रंग में रंग जाए तो उसको क्या बुरा लगेगा, वो तो कहेगा चलो ठीक है अब तो ये सही हो गया। मसला ही तब आता है जब मुसलमान अपने दीन पे चलता है, तो ऐसे लोगों को फिर जो दीन के दुश्मन है, आम आम गैर मुस्लिम की ये बात नहीं हो रही, ये भी याद रखिए। आप सबको सोचने शुरू जाए हाँ ये सारे तो हमारे दुश्मन है, बस हम बाहर निकलेंगे तो हमारे दुश्मन खड़े हुए हैं जो अपने हाथ भी बढ़ाएंगे और जुबाने भी हमारे लिए, और वो है आम उसकी बात नहीं हो रही, ये अदुवी व अदुवकुम की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी जो दुश्मनी करते हैं इस दीन के साथ, इनको ये दीन बुरा लगता है, जो असल में इस दीन को बुरा जानते हैं और इसकी बिना पर दुश्मनी रखते हैं, तो बताया गया कि उनको जैसे उस वक्त के हवाले से आप देखें तो तुम तो उनके साथ यानी एक ये सोचते हो कि एहसान करोगे इनके ऊपर तो शायद ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा रवैया रखें, हालांकि इनके दिलों में ये है, और तुम अपने बीवी बच्चों की खातिर ये कर रहे हो, हालांकि लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल कियामा, तुम सिर्फ रिश्तेदारियां निभाना चाहते हो, रिश्ते अपने खून के रिश्तों को बचाना चाहते हो, उनकी खातिर तुम ये गुनाह सर पे ले रहे हो, हालांकि ये रिश्ते और ये औलाद कुछ भी काम नहीं आएगी क्यामत के दिन। इस बात को हम हर एक गुनाह के ऊपर रख के देख लें, जो जो गुनाह भी हम औलाद या रिश्तेदारियों के पीछे करते हैं, क्या कहें रिश्तेदार हैं, क्या करें फिर रिश्ते टूट जाएंगे, क्या करें रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, वो तमाम गुनाहों को सोचें और फिर ये सोचें लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल कियामा। अल्लाह ताला ने तो साफ ये फरमा दिया इनमें से तो कोई नजर भी नहीं आना, فائدہ دینا تو دور کی بات، وہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے قیامت کے دن کہ کہاں ہیں، آپ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، والی بات آپ یاد کریں گے، اس دن تو انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے بچوں سے، جس کی خاطر بھی انسان کر رہا ہے، اپنے رشتے ہیں سب سے زیادہ تو ان کی خاطر انسان کرتا ہے نا، یہاں تو دوستیوں کی خاطر قربانیاں دی جاتی، دین کو ذبح کیا جاتا ہے، یا ان رشتوں کی خاطر کیا جاتا ہے۔ کیا کریں، رشتے داری ہے، کیا کریں، شوہر کا حکم ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس میں، اب شوہر کو پسند ہے کہ میں آئی بروز بناؤں، کیا کروں بتائیں، بھائی شوہر کا درجہ زیادہ ہے یا اللہ کا حکم زیادہ ہے، پہلے تو آپ یہ لوگ یہ فیصلہ کر لیا کریں، پھر سوال پوچھا کریں، خود ہی اپنے آپ سے کہیں نہیں نہیں تو پھر اللہ کا حکم ہی ہے نا کہ شوہر کی مانی جائے، بھائی تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا آپ نے، اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کا مطلب پہلے ہوا نا تو اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ یہ چیز نہیں کرنی، تو اب یہ جب، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ حدیث میں ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا یہ بات کہ جو چیز حدیث میں بھی ہو تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جا، تو یہ تو اللہ کا حکم ہوا، پھر اللہ کا حق زیادہ ہے یا اس شوہر کا حق زیادہ ہے، جس نے تو تین بول بول دیے تو وہ ویسے ہی باہر کھڑا کر دیتا، دنیا میں ہی اس کے ساتھ رشتہ بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا حق اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے حق سے بھی اوپر ہو گیا، اس نے آپ کو پیدا کیا، ہاں شوہر نے پیدا کیا تھا، اس نے آپ کو پالا پوسا تھا، اس نے آپ کی پرورش کی تھی، اس نے آپ کو کھلایا پلایا تھا، اس نے آپ کو زندگی دی ہے، پھر ایسے سوالات کرنا اس قدر نہ سمجھی کے کہ آج تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ ہمارے پر حق کس کا ہے، بڑھ کے سب سے بڑھ کے کس کا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ کس کا ہے، اور رسول کی بات کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ تو حدیث ہے نا۔ اسی طرح اور بھی جو بھی چاہے اولاد کا ہو، اولاد بھی بہت پیاری ہوتی ہے، اس کو نہ کیسے کریں، ان کے اترے ہوئے چہرے ہم سے دیکھے نہیں جاتے، وہ اداس ہو جاتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آئے اللہ ان کی خوشی نہ کریں، ان کا دل چاہ رہا ہے نا، دل ٹوٹ جائے گا، کیا کوئی آج یہ کہنے کی جرات رکھتا ہے کہ اولاد کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے، اللہ نہ ناراض ہو، یہ بھی کوئی جرات رکھتا ہے، ماں کا دل تو پہلے ہی اتنا نازک ہوتا ہے کہ اولاد کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تو ماں کا دل تو ویسے بالکل موم ہو جاتا، نہیں بچے کو نہیں روتا دیکھ سکتے، اس کی خواہش ہے نا کیا کریں، یہاں پہ دیکھیں خواہش نہیں پوری کرنے لگے تھے، صرف یہ تھا کہ میرے بیوی بچے سیف ہو جائیں، تو اللہ کی طرف سے کتنی ڈانٹ ہے، ان بیوی بچوں کے پیچھے کر رہے ہو تم نے، یہ غداری کی ان کے پیچھے کہ ان کی حفاظت ہو جائے، یہ تو تمہیں کچھ نہیں کام آئیں گے، وہ تو بہت بڑی بات تھی نا کہ ان کی سیفٹی چاہتے تھے، ہم تو آج ان کی ایک ایک خواہش پہ مر مٹتے ہیں، یہ خواہش نہ پوری ہو میرے بچے کی، یہ کیسے ہو سکتا، اس کے لیے اب جو بھی مجھے حرام کرنا پڑے حلال کرنا پڑے پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں پھر آپ کہ قیامت کے دن وہ تو نظر بھی نہیں آنے کے کہاں گئے، جن کے پیچھے اللہ کو ناراض کر دیا وہ اس دن بچائیں گے کیا، کیا یہ اولاد کھڑی ہوگی، کیا یہ رشتے دار کھڑے ہوں گے کہ نہیں اللہ یہ گناہ تو ہمارے اوپر دے دیں کیونکہ اس نے ہماری خاطر کیا تھا، یہ تو دنیا میں ہی ناراض ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی منہ پھیر لیتے ہیں، یقین کریں چاہے اولاد ہے چاہے رشتے دار ہیں، اور واقعی جس نے حدیث میں ہے نا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، اور ہم دیکھتے ہیں ہم تو لاکھ جتن کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے تو ہم مر مٹتے ہیں، اپنی جانیں گلا دیتے ہیں، پھر بھی ایک دن ان سے کچھ بات سن ہی لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہائے ہائے میں نے تو اتنا کیا اور یہ بدلہ ملا اس کا، یہ تو کبھی خوشی نہیں ہوا، کیا ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، وہ ایسا تھپڑ مارتے ہیں کہ انسان پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، دنیا میں وہ ایسا دکھا دیتے ہیں نا اپنا رویہ، اگر سمجھ آ جاتی انسان کو، لیکن پھر بھی نہیں اس کو ریئلائز ہوتا کہ یہ ان کی خاطر میں اللہ کو ناراض کرتا رہا۔ اور آج دیکھو اللہ نے ان کو میرے سے کیسے پھیر دیا. وہی اولاد ہے یہ, ان کو بہت بہت عرصہ ہوتا ہو جاتا ہے ماں باپ کی شکل دیکھے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, ان کو ایک فون کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ماں باپ بڑھاپے کے اندر محتاجی کے اوپر آ جاتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اللہ دکھاتا ہے, اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے, آخرت میں جا کے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, یہیں پہ ہو جاتا ہے. یہی رشتے دار ہوتے ہیں, ان کے پیچھے آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے, ایک دن چھوٹی سی بات پہ ہی منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کتنا منائیں گے ان کو آپ, آپ غلامی بھی کر لیں گے نا ان کی, اور پھر بھی ایک دن وہ کسی نہ کسی بات پہ موڈ آف کیے بیٹھے ہوں گے. کیا کریں گے پھر آپ, اس ایک اللہ کو راضی کر لیں یا پھر ان کو کر لیں, ہماری اپنی چوائس ہے. اور ان کو راضی کر کے کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گے, پھر بھی ان کے منہ ہی بنے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. ہاں اللہ کو راضی کر لو گے نا, تو اللہ تو وہ ہے جو حی اور قیوم ہے, اللہ تو وہ ہے کہ آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اگر وہ آپ کا ولی ہے. اللہ تو وہ ہے کہ حشر میں بھی کھڑے ہوں گے جہاں پہ نفسا نفسی ہوگی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جس نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا اللہ تو اس کے ساتھ ہے اس دن بھی. اللہ تو وہ ہے کہ جنت تک پہنچا کے پھر وہ رکے گا, اور یہ لوگ یہ تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور بہت ہی حد کسی نے ساتھ دے دیا تو کیا قبر میں ڈال کے آ جائے گا, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد تو اکیلے اکیلے ہی ہو نا, کس کو پکارو گے. کیا ہم رشتہ داریوں کی خاطر اور اولادوں کی خاطر قربانی اتنی بڑی دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو جہنم میں گلا لیں, اپنے آپ کو جلوا لیں, اپنی قبروں میں آگ پیدا کر لیں, لیکن ان کو نہ ناراض ہونے دیں. کیا یہ کر سکتے ہیں ہم, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ناراض ہو تو وہ یہ ان کے منہ نہ لٹکے, ایک کوئی راضی کرنا پڑے گا نا. اگر تو یہ رول بنا لیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اب اولاد خوش ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اولاد کا بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو اللہ کی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب اگر اولاد نہ خوش ہوتی ہے یا رشتہ دار نہ خوش ہوتے ہیں تو ہوتے پڑے رہے, میرا اللہ تو میرے سے راضی رہے. کچھ نہ کچھ زندگی کے اصول تو بنانے پڑیں گے نا, بے ڈھبی زندگی تو نہ گزارے جاؤ. قرآن پڑھتے جاؤ, کوئی رول ہی نہیں ہے زندگی کا, کوئی اصول نہیں ہے, جو جدھر کو چلانا چاہتا ہے ہانک لیتا ہے ہمیں. جس نے اپنا ڈنڈا چلا دیا یا خوشامد کر لی یا چار تعریفیں کر لیں یا کسی نے چار آنسو بہا دیے, ہم اس طرف کو چل پڑے. کیوں, کبھی کسی سے ڈر کے, کبھی کسی کے اوپر رحم کھا کے, کبھی کسی کی محبت میں, ہم تو ہر جگہ ہی پھسلے چلے جاتے ہیں. کوئی تو رول ہو, کوئی تو اصول ہو زندگی کا, یہ بس ایک یہ اصول بنا دیا, اس اصول سے کوئی ٹکرائے تو ٹکراتا رہے, یہ اصول نہیں ٹوٹے گا. تو کوئی اصول تو بنائیے, یا ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو یہ تو تمہیں کام نہیں آنے والے قیامت کے دن, یہ تو تمہاری کھڑے ہو کے وکالتیں نہیں کریں گے, یہ تو اپنے تمہیں بچانے کے لیے خود جہنم میں نہیں پڑ جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیں, دنیا میں کون ہے جو کسی کو بچانے کے لیے خود اپنے اوپر مصیبت لے لے, کوئی نہیں ہے. نفسا نفسی تو یہیں پڑ گئی بھی ہے, وہاں کی کیا سوچتے ہیں آپ. پھر بھی کچھ لوگ اتنے نادان ہیں کہ کیے چلے جاتے ہیں کہ نہیں بس کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفصل بینکم, وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. اور اس کا دوسرا مطلب ہے فصل, کا مطلب ہوتا ہے نا علیحدگی کرنا, وہ جدائی کر دے گا تمہارے درمیان. آج تم ان کے ساتھ مل مل کے رہنا چاہتے ہو نا, کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں, اگر یہ پھر موڈ ان کا خراب ہو گیا تو دیکھیں نا پھر کٹ جائیں گے یہ رشتے, دوریاں ہو جائیں گی, جدائیاں ہو جائیں گی. تو اگر اللہ کی نافرمانی کر کے چلے تو یہ تو ناکام آئیں گے, اور ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے نا, ان سے تو جدائیاں ہو جائیں گی, اللہ جدائی کر دے گا. کیونکہ اس دن مجرم اور مومن ساتھ نہیں رہ سکتے, ممتاز الیوم ایوہ المجرمون ہو جائے گا, مجرم تو الگ ہوں گے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تمہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کو کتنے بھی بہانے بنا کے بتا دو, ایکسکیوزز دے دو, جی کیا کریں مجبوری فلاں, اللہ کو تو پتا ہے نا, وہ تو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ, تحقیق ہے تمہارے لیے نمونہ, کس میں, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें किसी को फॉलो करना है, तुम्हारे लिए अगर कोई एग्जाम्पल है तो अच्छी एग्जाम्पल हसना, अच्छी एग्जाम्पल किस में है? फी इब्राहिम वल्लदीना माहू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम में और वो लोग जो उनके साथ थे। उनके साथ कौन थे? लूत अलैहिस्सलाम थे, उनकी बीवी सारा थी। इनके अंदर है तुम्हारे लिए एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है इनकी? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खानदान, उनकी कौम और उनके लोग, ये सब उन्होंने कुर्बान कर दिए, पीछे छोड़ दिए, अपना वतन अपना सब पीछे छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह के पीछे ही छोड़ा था ना ये सब कुछ। उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, रहते ही रहे थे ना वो जवान होने तक उसी इलाके में। क्या प्रॉब्लम था? कोई मसला नहीं था। इब्राहिम ये छोड़ देते, ये पैगाम छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों उनको निकाला उन्होंने? क्यों इब्राहिम वहां से हिजरत करने पर मजबूर हो गए? सिर्फ इस अल्लाह के एक नाम की वजह से सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि आज जो है हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाना बहुत आज भी मुश्किल है, लेकिन ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है जो उस जमाने में मुश्किल था, क्योंकि उस जमाने में लोग सिर्फ अपने ट्राइबल सिस्टम की वजह से जो उनको सेफ्टी होती थी या जो उनको सपोर्ट होती थी वो सिर्फ उसकी वजह से होती थी। और कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई पुलिस का सिस्टम नहीं था, कोई अदालतें नहीं थी, कोई ऐसी चीजें नहीं थी मुल्कों की जैसे कि होती हैं, ना कोई ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स थे। लोगों के खानदान और उनके कबीले ही होते थे जो उनकी बैकिंग करते थे। आगे कोई लोग उनको कुछ नहीं समझते थे। अब देख लें हजरत हातिब जो है, अगर वो नेशनल नहीं है वहां के मक्का के, यानी वहां पे कहीं और से आके इमिग्रेंट हो गए ना, वहां पे कहीं और से आके रहे हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनके बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं कि कोई कानून है जिसकी वजह से सब उनको सेफ्टी मिल रही हो, नहीं। ट्राइब के जो जिनके ट्राइब्स थे वहां पे, जो वहां के नेशनल थे, उनको सेफ्टी होती थी, उनका कबीला उनके पीछे खड़ा होता था। आप देखिए, आप ये पूरी कौम को छोड़ के, अपने खानदान को छोड़ के, अपने सब छोड़ के चल पड़े, कहाँ जाना है ये कोई नहीं पता, सामान क्या है कुछ नहीं पता, जॉब कहाँ है कुछ नहीं पता, बिजनेस है कोई नहीं, कोई जमा पूंजी है, कोई बहुत पैसा है जो लेके कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे ले जाके, कुछ भी नहीं, खाली हाथ, और कोई पता नहीं है किधर जाना, बस अल्लाह रहनुमाई करेगा। तो उनकी मिसाल देखो, हम तो छोटी छोटी चीजों पे दिल हार के बैठ जाते हो, वो देखो इब्राहिम के, उनकी मिसाल में तुम्हें क्या मिलता है कि अल्लाह की खातिर सब कुछ ही छोड़ दिया। इतना सख्त मरहला है ना। इद कालू ली कौमिहिम, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, क्या कहा? अब ये है जो हमारे लिए नमूना है कि एक पॉइंट जब आ गया उनका कि वो वहां से निकले अपने इलाके से, सुभान अल्लाह, तो अलल एलान कहते हैं, क्योंकि जो ईमान होता है ना, ईमान वो फिर बुलंदो बांग बोलता है, वो छुपता नहीं है, फिर वो डरता भी नहीं है। क्या फरमाते हैं? इन्ना बुरा उमिनकुम, बेशक हम बरी जिम्मा है तुमसे, हमारा आप तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारी बरात है इससे जो तुम ये शिर्क करते हो। वा मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, यानी हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा ये रास्ता है, हमारा अलग रास्ता है, तुमसे भी हम बरियु जिम्मा होते हैं, ला ताल्लुक होते हैं, यानी लाने ला ताल्लुक ही कर दी ना, और जिनकी तुम इबादत करते हो इनसे भी छोड़ दिया ना सब कुछ। सिर्फ यही नहीं कि घर बार और इलाका और कौम को छोड़ा, बल्कि उनको एक बात साफ तौर पे भी बता दी कि जब तुम अल्लाह के नहीं बने तो हम भी तुम्हारे नहीं। समझ आए? डरे नहीं, झिझके नहीं, दबे नहीं, अलल एलान इजहारे बिजारी किया। कफर ना बिकुम, कुफर किया हमने साथ तुम्हारे, वबदा बैनना, और जाहिर होगी हमारे दरमियान, व बैनकुम अलअदावतु वल बगदाउ अबदन, हमारी और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग्ज अब हमेशा के लिए जाहिर हो गया, यानी अब हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रह गया। अल्लाह ने देखें ईमान वाले को कितनी जुर्रत दी होती है,
کہ جب تم حق پہ نہیں ہو تو پھر اب ہمارا تمہارا تعلق ختم. اگر اپنے ہی رشتے دار تھے نا وہ, ان کے اپنی قوم تھی نا, لیکن اگر رشتے دار بھی حق سے دشمنی کرنے لگے تو عام لوگ تو کیا کہتے ہیں, کیا کریں بس رشتے داری بھی تو نہیں نہ چھوڑنی ہوتی, کیا کریں. اب جب یہ کوئی انسان کہتا ہے نا تو یہ جواب وہ کسی اور کو نہیں دے رہا ہوتا, رب کو دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ٹھیک ہے تو نے پیدا کیا, تو نے مجھے کھلایا پلایا سارا کچھ ہے, لیکن اب میں تیری خاطر تو نہیں نا رشتے داری توڑ سکتی, یہ کہہ رہے ہوتے. اب یہ سوچیں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے تو کیا اپنے رشتے دار کو یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کیا آسان ہے. اور وہ بھی آبادن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا قطع تعلق. ایسے نہیں تھا کہ جا رہے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ہائے اب تو الوداع ہو رہے ہیں, آپ تو پتہ نہیں کیا, اور یہ دیکھو یہ دین کی وجہ سے سارا ہوا, اور کیا ہمارے اندر یہ دین آ گیا کہ اس کی وجہ سے ہماری جدائیاں ہی ہونے لگی ہیں اور بڑا دکھ ہو رہا ہے ہمیں, اور ہمیں تو اللہ کی مانتے بھی ہیں نا, تو تب بھی ہم بڑے دل میں دل کٹ کٹ جاتا ہے, بس کیا کریں کرنا پڑا ہے, لیکن ویسے دل چاہ نہیں رہا ہوتا. اور ان کی جرات دیکھیں, نہیں ختم, اب ہمارا تمہارے ساتھ ختم معاملہ, تم نے اللہ کو نہیں مانا, ہم بھی تمہارے نہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کیسا بلند ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا, یہ قوم کو بھی اچھی طرح بتا دیا کہ حق کا راستہ کیا ہے اور حق پہ چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. اب ہم سے امید نہ رکھنا کوئی بھی, اس لیے کہ جب انسان لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں نہ ہوتا, یہاں انسان خود فرم نہیں نہ ہوتا, تو پھر دوسرے امیدیں مانگ لیتے ہیں کہ اس کے اندر تو لچک آ ہی جائے گی, چار دن کا اس کو دین کا بخار ہوا ہے اتر جائے گا ابھی, کوئی نہیں یہ بس باتیں ہی ہیں اس کی, اس کو چار دن دو دیکھنا بالکل سیٹ ہو جائے گی. تو وہ جب انسان خود فرم نہ ہو تو پھر لوگ اس طرح کی امیدیں مانگ لیتے ہیں, لیکن جب انسان خود فورسفل ہوتا ہے اور سناتا ہے اور بتاتا ہے تو پھر دوسرا خود ہی کمپرومائز کر لیتا ہے. اور جتنا حق پہ چلنے والا کمپرومائز کرتا ہے, دوسرا اتنا ہی پھر دباؤ ڈالتا ہے کہ اس نے تو جھکی جانا ہے, کیا یہ کرے گی. اس لیے اپنے اندر انسان جب حق پہ ہوتا ہے نا تو اپنے اندر کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہ رکھے, جب ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ حق بات یہی ہے تو اب لچک نہ دکھائیں, ہاں میں دیکھوں گی, ہاں سوچوں گی, نہیں یہ حق ہے اور حق ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. جب آپ فرم ہوں گے پھر حق کو چھڑوانے کے لیے آپ پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکے گا, لیکن آپ خود ہی کمزور ہیں, آپ خود ہی جھکتے پڑے جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور کبھی اس چیز پہ کمپرومائز, یہ مجبوری وہ ایسی ویسی, تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد, پھر تو جو آئے گا وہ کسی نہ کسی کا واسطہ دے کے آپ سے کچھ بھی کراتا رہے گا. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے, بالکل کلیئر انہوں نے بتا دیا اپنی قوم کو, اور یہ ان کی بات اسوہ ہے, سٹریٹ فارورڈ تھے, چھپتے نہیں رہے, نہیں میں تو اصل میں کچھ اور کرنے جا رہا ہوں نا, لیکن میں یہاں سے جا رہا ہوں, لیکن اصل میں کچھ اور, میں آ جاؤں گا کبھی کبھی ملنے آتا رہوں گا, نہیں کلیئر بات. دیکھو قوم میری تمہارے درمیان دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے, کب تک, حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں سے پتا چلا نا اب یہ بات ہے, یہ اس پہ آ جاؤ گے تو کوئی دشمنی نہیں, محبت ہے رشتے داری ہے, لیکن اس پہ نہیں آتے تو ختم ہے, بغض ہے اور عداوت ہے, یہ ہے ایمانی جرت جو آج ختم ہو گئی ہے بالکل. یہ ہے تمہارے, تم ایمان لاتے ہو اللہ پر تو 100 دفعہ ہر رشتے داری نبھانے کو تیار ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی رشتے داری نہیں. سبحان اللہ, اس سے پتا چلتا یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ذاتی ان سے کوئی عداوت نہیں تھی, ہیں، صرف کس لیے چھوڑ رہے ہیں، کس لیے دشمنی کا کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں میں بیزار ہوں تم سے، کس لیے کہہ رہے ہیں مطلب یہ ساری باتیں، کہ تم اللہ کو نہیں مانتے نا، تو تم نے اللہ کو نہیں مانتے تو میرے ساتھ بھی پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی خاطر محبت، یہ ہوتی ہے اس چیز کا جو ہم منہ سے بولتے ہیں نا کہ اللہ سے زیادہ کسی سے بھی نہیں محبت ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ اللہ کو ہم سمجھتے ہیں اوپر اور اس کو سب سے زیادہ پہلے ترجیح دیتے ہیں. یہ باتیں پریکٹیکلی دیکھنی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ، ورنہ یہ صرف باتیں ہی ہیں. اگر جگہ جگہ پہ ٹوٹ جانا ہے، جگہ جگہ پہ گر جانا ہے اور کہتے ہیں منہ سے یہ رہنا، ہاں ہماری محبت تو سب سے زیادہ اللہ سے ہی ہے، اگر یہ کہتے رہے منہ سے لیکن حال کچھ اور ہے عملی زندگی میں، تو کیسے اللہ سے محبت سب سے زیادہ؟ ان کو تو دیکھیں، میں ویسے تمہارے سے کچھ نہیں، تم لے آتے ہو ایمان اللہ پہ، اکیلے اللہ پر، صرف اس پر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو ذاتی ہمارا کوئی بیر نہیں آپس میں. یہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اور ایسے ہوتا ہے پھر انسان کا ایمان مکمل، سوائے الا قول ابراہیم علی ابی، سوائے ایک بات ایسی ہے. اس کو پیچھے سے آپ جوڑیں، یہ جو بات آئی نا پہلے شروع میں آیت کے، کہ ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے اور ان کے ساتھی، اور لیکن سوائے ایک بات میں ابراہیم اسوہ حسنہ نہیں ہے، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کے. اور وہ کیا بات ہے؟ کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے. اس میں دیکھیں کتنی فورسفلی، یعنی تاکید کتنی ہے، ل بھی ہے اور نون مشدد بھی، میں ضرور ابا جانا آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. حالانکہ باپ کون ہے؟ وہ ہے یہ باپ جو کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے اور اس آگ کو جلانے کے لیے خود لکڑیاں لالا کے ڈال رہا تھا، وہ باپ ہے. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے ایسے کیا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ لا کے لکڑیاں ڈال رہا ہے مجھے اپنی اولاد کو جلانے کے لیے، اس کے بعد تو کبھی اس باپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آج کے زمانے کو کوئی بچے ہوتے تو وہ تو اس کے بعد مڑ کے بھی نہ دیکھتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے. دیکھیں شخصیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا بہت، نوح علیہ السلام کی بھی ایسی بات آتی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے ہی نرم دل تھے. آپ صحابہ میں بھی دیکھ لیں، حضرت عمر وہ سخت تھے لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیں کیسے نرم تھے دل. سب کے مرتبے ہیں، مرتبوں میں نہیں ایسے ہم کہہ سکتے کہ کسی پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بھائی نیچا ہو گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ طبیعتوں کا فرق موجود ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بہت ہی نرم ہوتے ہیں، دوسروں کی پریشانی دیکھ کے خود پریشان ہو جاتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ سبحان اللہ، باپ کا اتنا ایسا عمل دیکھ کے کہ کوئی جو کوئی ماں باپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسا کوئی کام کریں گے، اولاد سے اتنی دشمنی رکھیں گے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا استغفار کرتا ہوں گا. وہ کہہ رہا ہے چلا جا یہاں سے ابراہیم، نکل جا یہاں سے. باپ نے خود نکالا تھا، جب اب جلے نہیں تو اب چلے ہی جا، اب ان کو مار تو سکتے نہیں تو اب نکال ہی دیا. اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ فرمایا کہ وہ ان کی رقیق القلبی کی وجہ سے تھا، لیکن اس بات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، تم نے ایسے نہیں کرنا کہ اگر کافر باپ ہو کسی کا تو وہ اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے ایسا کر دے کہ اس کے لیے استغفار ہی کرتا رہے. نہیں، اس بات میں نہیں نمونہ. لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے استغفار جو کی تھی وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کی تھی، کیونکہ ہم سورہ توبہ آیت 114 میں دیکھتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اسے وعدہ کر لیا تھا, لیکن جب ان پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے. تو لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ان کے اپنے باپ سے کہنا ہے ان کا کہ میں آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا, اس چیز کے اوپر کہ وہ اللہ کا دشمن تھا پھر کیوں آپ نے اس کے لیے استغفار کرنے کا وہ کیا, صرف اس میں تم نے ان کو فالو نہیں کرنا باقی ان کی ساری زندگی فالو کرنے کے قابل. وما املک لک من اللہ من شیء, اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے باپ سے کہ میں استغفار تو کروں گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں مالک نہیں ہوں اللہ کے آگے کسی بھی چیز کا, یعنی کہ میں کوئی اللہ کا نبی ہوں تو میں کسی کو بھی بخشوا سکتا ہوں, کسی کی بھی سفارش کرا سکتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو تو پار لگوا ہی سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں, کیونکہ فیوریٹزم تو ہوتا ہے نا, اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تو انسان آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کرتا ہے کام, تو پھر تو وہاں پہ میں کچھ کہہ کے الوا کے کر ہی دوں گا, جیسے کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ میرا بیڑا پار کروا دے گا وہاں پہ, وہ تو خود اتنا پہنچا ہوا ہے, وہ تو مجھے بس وہاں پہ اس نے اللہ سے کہنا ہے, سفارش کرنی ہے, اللہ نے اس کی بات کو کیسے ٹالنا. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں کسی چیز میں بھی مالک نہیں ہوں, کسی چیز میں بھی, من شہین, کسی چیز کا بھی مالک نہیں, یعنی پھر اللہ ہی چاہے تو معاف کرے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, اپنے لیے خود تیاری کرو, اے میری پھوپھی صفیہ میں اللہ کے سامنے آپ کو نہیں بچا سکتا. یعنی تمام پیغمبروں نے صاف طور پہ بتا دیا یہ بات, اور خاص طور پہ رشتہ داروں کو کیوں بتائی, کیونکہ رشتہ دار توقع بھی کرتے ہیں نا کہ ہمارا رشتہ دار تو اتنا بڑا بھی نیک ہے تو یہ تو ضروری ہمیں بچا لے گا. کوئی لوگ آج بھی کہتے ہیں میرا شوہر بڑا نیک ہے تو پتہ نہیں اس کے کندھوں پہ ہی سوار ہو کے میں پل سے رات پار کر لوں گی. کوئی سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ بڑے نیک ہیں وہ تو ہمیں وہاں پہ بچا ہی لیں گے. اللہ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں تو اور کون اتنا بڑا ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں وہاں پہ کھڑا ہو کے کسی کو بچانے کے لیے اپیل شروع کر دے. اپنا عمل خود کرو, اپنی تیاری خود کرو, کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا وہاں پہ. تو فرمایا میں نہیں مالک اس چیز کسی چیز کا بھی اللہ کے سامنے, میرا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے آگے, اللہ ہی چاہے گا تو کچھ ہو سکتا ہے, جیسے جس کو کہتے ہیں نا آئی ہیو نو سے, میری وہاں پہ کوئی سے نہیں ہے, کچھ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی میرا وہ وہاں پہ زور چلتا ہے. ربنا علیک توکلنا, یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا یہاں پہ بتائی گئی کہ انہوں نے پھر کیا دعا کی تھی, جو کہ یعنی یہ دعا اس لیے یہاں پہ بتا دی گئی تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم نے بھی اس طرح سے ہی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. ربنا علیک توکلنا, اللہ تجھ پہ ہم نے بھروسہ کیا, ہمارا توکل تجھ پہ. آپ دیکھیں نا چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کیا چیز چاہیے ہوگی جس وقت کے نہ فیملی ہے ساتھ, نہ پیسہ ہے ساتھ, نہ کوئی اور کچھ سپورٹ ہے ساتھ, تو اب کس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ فوراً سوال آتا ہے نا, کس کے اوپر توکل ہے, کس کا بھروسہ ہے؟ گھر تو چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی بھروسہ تو ہونا چاہیے. اللہ تجھ پہ بھروسہ ہے, ہم نے تجھ پہ توکل کیا, وہ الہی کا نہ بنا, اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا, وہ سارے رشتے ناتے پیچھے چھوڑ دیے اور رجوع تیری طرف, رخ تیری طرف کر لیا, پلٹے تیری طرف. جب ایسی سچویشن ہو جائے کوئی بھی یعنی ایسا ساتھ نہیں ہے, انسان کہتا نا کس کی طرف جائیں, کوئی بھی نہیں, اللہ تو تیری طرف ہم رخ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اللہ لوٹنا بھی تو تیری طرف ہی ہے, آخر کار تو تیری طرف ہی جانا ہے سب نے, چاہے یا نہ چاہے انسان, واپسی تو وہی ہے نا. اگر یہ یقین نہیں آتا نا کہ ہم روز لوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف, اگر یہ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ شیشہ دیکھا کریں, شیشہ آپ کو بتا دے گا کہ لوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے, کیونکہ لوٹنے کی جو نشانیاں ہیں نا وہ چہرے پر آنے لگی ہیں, اور چہرہ بتا رہا ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں, سفر شروع ہو چکا ہے، آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں. جب یاد نہیں آتا نا واپسی، تو یہ شیشہ دیکھ کے یاد کر لیا کریں، پہلے کیسی سکن ہوتی تھی، پہلے کیسے چہرے ہوتے تھے، کیا فریشنس تھی، کیا تھی، اب کیسا ہو رہا. بالوں کو دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں، پہلے کیا تھے اور اب کیا. پھر بھی نہیں لوٹنا یاد آتا کیا؟ ہم آئینہ دیکھ کے بہت کچھ اور سوچتے ہیں، مگر یہ نہیں کبھی سوچتے کہ سفر شروع ہو چکا ہے لوٹنے کی طرف، اور میں سٹیپس لیتی جا رہی ہوں. یہ سٹیپس ہیں جو میرا چہرہ بتا رہا ہے کہ روانگی شروع ہو چکی، واپسی کا سفر جاری ہے.
تو یعنی اللہ تعالی، لوٹنا تو تیری طرف ہی ہے نا، ابھی کیا پتا چلا اس سے کہ جب رشتے دار تھے تب بھی اللہ ہی ہے جس کی طرف لوٹنا ہے، جب کوئی بھی نہیں ہے اللہ تب بھی تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اب یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ رشتے ناتے، قوم، علاقہ، گھر بار سب پیچھے رہ گیا، اور اے اللہ تیری خاطر اپنے خونی رشتوں کو بھی چھوڑ دیا. کتنی محبت ہوگی ان کو خونی رشتوں سے جو اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، ہوگی نا. جیسے آپ کو کہا کہ آج کے وقت میں تو رشتے ناطے کی وہ ویلیو نہیں رہی، یعنی اولاد کے ساتھ، اولاد بھی ماں باپ کو اس طرح سے نہیں پوچھتی اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس حد تک پہنچنے کے باوجود کہ باپ نے ایسی حرکت کی ہے، پھر بھی اس کے لیے استغفار کی بات کریں، تو کین یو امیجن کہ کتنا کلوز رشتہ ہوگا اور کتنا لونگ رشتہ ہوگا ان کا باپ سے، ان کو کتنی ہمدردی اور محبت ہوگی باپ سے نا. جب جا رہے ہیں، اللہ چھوڑ دیا سب کچھ، اللہ کا نام نہیں چھوڑا انہوں نے، وہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے رہنے دو، نہیں لیتا اب میں یہ اللہ کا نام، اب میری توبہ، میں باز آیا. نہیں، رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ نام نہیں جائے گا مجھ سے. یہ ہے ابراہیم کی کہانی، سب چیز چلی جائے، سب بھی چھوڑنا پڑ جائے، سب کچھ ہی تو چھوڑ دیا تھا نا. کوئی ابراہیم علیہ السلام کا بینک اکاؤنٹ تو تھا نہیں دوسری جگہ کے وہاں جا کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں گے، کوئی کریڈٹ کارڈ تو ان کے پاس تھا نہیں کہ کہیں اور یوز کر لیں گے، نہ ہی ان کے پاس کوئی خزانے تھے کہ جو انہوں نے پیک کیے اور پھر چل پڑے، اونٹوں پہ لاد لاد کے لے گئے. انہوں نے پہلے پڑھا تھا بنو نذیر لے کے گئے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں ہم نے کوئی پڑھا کہ گھر کے سامان اور چیزیں اپنی قیمتی رکھی انہوں نے اور چل پڑے کہ ضرورت پڑے گی نا کہیں. ربنا علیک توکلنا، بس تجھ پہ بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہیں. کیا ابراہیم تھے، سبحان اللہ. پھر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. اب دیکھیں دعائیں کیسی ہو رہی ہیں، نکل رہے ہیں گھر سے اور دعائیں کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ بس سارا کچھ تو ہم نے کر دیا، اب کیا مانگنے کی بات رہ گئی، رب اللہ تو خود ہی دینا چاہیے. نہیں، اللہ بخش دے ہمیں، یہ نہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، ہم نے کیا غلط کیا، کوئی غلط کیا تھا کچھ انہوں نے، وہ گناہ کر دیے تھے کیا، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اب کس بات کی معافی. نہیں، واغفر لنا. اور ہم تھوڑا کچھ پڑھ لیتے نا، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی کیسے نادان لوگ ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا، ہم کس چیز کی معافی مانگے، بخشش مانگنے کا کیا سوال ہے، تو وہ مانگے نا جنہوں نے کچھ کرتے، ہم کیا کرتے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، کیا غلط کیا ہم نے. یہ اتنی نیکی کر کے بھی، گھر بار چھوڑ کے بھی، قربانیاں دے کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ نہیں بات سمجھ آتی. اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں دن بھر میں، کیا بول رہے ہیں یہ تک یاد نہیں ہے، کیا نیتیں، کیا ارادے، پھر بھی توبہ استغفار کرنے کا سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا، کس بات پہ توبہ کریں،
وہ گناہ یاد ہی نہیں آتا۔ کیا ہی کیا ہے ہم نے کہ جو ہم توبہ اتنی کریں۔
اور دوسرے یہ والی دعا جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے نا آج کے وقت میں، اگر آپ پچھلی والی کو نہیں بھی تو یہ والی ضرور دعا کریں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا، یہ ضرور کریں۔ کیوں کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ آج کے دور کے لیے؟ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا کافروں کے لیے۔ کیسے فتنہ بنتے ہم کافروں کے لیے؟ یعنی کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ نہ دے دینا کہ وہ ہمیں ٹارچر کریں، وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں، ایسے ہمارے پر غالب آ جائیں، ایسا غلبہ نہ اللہ دے دینا کہ اس کے بعد وہ یہ کہیں، یہ کہنے لگیں کہ اگر یہ سچے ہوتے، اگر اسلام سچا ہوتا تو ان کی مدد نہ آ جاتی، اللہ ان کی مدد نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مارو ہی اور ان کو صحیح کرو اور ان کے اوپر جتنا مرضی ظلم و ستم کرو۔ تو اللہ ان کافروں کو ہم پہ ظلم کرنے کی اجازت نہ دینا، ہمیں اس کے لیے ذریعہ نہ بنا دینا کہ ان کی آزمائش ہمارے ذریعے ہو جائے۔ اللہ ان کو بھی تو آزما رہا ہے نا کہ ان میں کتنی حد تک خباثت بھری ہوئی ہے، کتنا ظلم کر سکتے ہو میرے بندوں کے اوپر، اللہ ان کو بھی آزما رہا ہے نا، کر کے دیکھو کتنا کر سکتے۔ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر امیہ کر رہا تھا ظلم، تو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی بھی تھی امیہ کو نا، تو تب کر رہا تھا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش بنے ہوئے تھے نا اس کے لیے کہ اس کے ہاتھ میں چڑھے ہوئے اور وہ جیسے مرضی کر رہا۔ اللہ ہمیں ایسے نہ بنا دینا کہ ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں، یا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے اوپر کھلی چھوٹ ان کو مل جائے اور یہ ہمیں دبائیں اور خوب ظلم کریں اور نیزوں کے اوپر بچوں کو چڑھا دیں اور عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کریں اور گھروں کو تباہ کر دیں اور ریفیوجیز بنا دیں، دنیا کے اندر بے یاروں مددگار پھر رہے ہوں اور کوئی ملک لینے والا نہ ہو۔ اللہ ایسا نہ کر دینا، اللہ ایسی کھلی چھوٹ نہ دے دینا ان کو۔ یہ نوجوان بیٹے ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہو اور ماؤں کی چیخو پکار ہے اور گودیں ویران کی جا رہی ہوں اور چھوٹے ہی چھوٹے بچے ہیں، یتیم خانے ان سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سر کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے کہ یہ ہنسیں اور کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے، ان کا تو کوئی خدا نہیں، اگر یہ سچا دین ہوتا تو ان کا یہ حال ہوتا۔ آج کوئی مسلمان بھی اٹھ کے کہہ رہے ہیں دنیا میں کہ اسلام اگر، یعنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ مسلمان بھی اٹھ کے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام اتنا ہی سچا ہوتا تو یہ دنیا میں مسلمانوں کو یہ حشر کیوں ہو رہا ہے، یہ بتائیں آپ، کیونکہ ہم فتنہ بن گئے ان لوگوں کے لیے، اللہ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہمارے اوپر۔ اللہ ایسا نہ کر۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ضروری دعا ہے آج کے وقت میں۔ دوسرا اس کا معنی، دوسرا معنی بھی بہت زبردست ہے اسی دعا کا، ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا، وہ کیا کہ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ ہم ایسے اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، اپنے کردار، اپنے برتاؤ، اپنے معاملات میں اس قدر گر نہ جائیں کہ کافر ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ہوتا ہے اسلام، اور ہماری حالت کی وجہ سے، ہمارے زوال کی وجہ سے، جو ہماری بےمانیاں اور چور بازاریاں اور جھوٹ اور ہماری جو زندگیاں ہیں، جو کس قدر دوغلی زندگیاں ہیں، منافقوں والی زندگیاں، ان کو دیکھ کے یہ کافروں کے لیے فتنہ نہ بن جائے کہ ان کو دیکھ کے کافر کہیں نہیں بھائی ایسے دین کو ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں، ہم اچھے ہیں اپنے ہی دین میں، ہم نے کیا یہ اپنا کے کرنا، یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ مسلمانوں کا جو کردار اور اخلاق ہے یہ بھائی آپ اپنے پاس ہی رکھیں ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. اللہ اکبر, سو ریلیونٹ ان دس ٹائم آف فتن کہ اس طرح سے بھی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا اور اس طرح بھی کہ آج واقعی ہم اتنے گر گئے ہیں نا کہ کافر بھی ہنستے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس حق دین ہے, یہ دیکھو ان کے حال دیکھو ذرا. آج ہمیں یعنی اپنی صفائیوں میں اتنی باتیں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں نہیں جی ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہماری بیچارگیاں دیکھیں, نہیں نہیں جی ہمارا اسلام تو ایسے نہیں کہتا. تو وہ کہتے ہیں آپ کا اسلام نہیں کہتا, خود تو دیکھو آپ کیسے ہو. یہ دیکھو ایگزامپل, فلانی دیکھو ایگزامپل, روز کی خبروں میں دیکھ لو ایگزامپل, آپ تو ایسے درندے ہو, آپ تو ایسے دہشت گرد ہو, آپ تو اس طرح سے کرتے ہو. وہ تو چھوڑیں جو آپ بڑے اسکیل پہ تو چھوڑیں, آپ ایک دکان کھول کے بیٹھ گئے وہاں پہ بےمانی ہیں, آپ کسی کے ہمسائے ہو وہاں پہ اس کو تنگ کر رہے ہو, آپ کسی جگہ پہ بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے فراڈ نکل رہے ہیں, وہاں پہ کرپشن کی کہانیاں نکل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں آپ کا دین ہی بڑا سچا ہے, بڑا کامل دین کے آپ حامل ہیں, آپ لوگ تو اپنی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہو. انہوں نے کوئی قرآن کھول کے تھوڑی دیکھنا ہے, انہوں نے کوئی صحابہ کی زندگیاں تھوڑی پڑھنی ہیں, ہم نے خود نہیں پڑھی تو انہوں نے کیا پڑھنی, انہوں نے کوئی سیرت دیکھ کے نہیں پڑھنی, انہوں نے ہمیں پڑھنا ہے, ہماری زندگیوں کو پڑھتے ہیں وہ. اور ایوری ڈے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو مایوسی ہی ہوتی ہے اور وہ اور اس دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, وہ اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے ہم اسی میں. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, آپ کے ملک میں جہاں پہ بہت مائنورٹی ہے کرسچنز کی یا ہندوؤں کی, کتنے کا کرسچن آپ کے اخلاق کردار دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہوں یا ہندو مسلمان ہو رہے ہیں کہ واہ بھائی ہم اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں ہر طرف اسلام ہے, ہم کیوں نہ اس دین کے اندر انٹر ہو جائیں, یہ کیسے زبردست لوگ ہیں. کوئی ایک مثال بھی ہے, ہم تو ان سے بھی دس ہاتھ آگے جا کے وہ کام کر رہے تھے کہ وہ بھی دیکھ کے ہنستے ہی ہیں, ہمارے حالات دیکھ کے ہنسیں گے نہیں تو اور کیا ہے, ہم نے اپنے مذاق خود بنا لیے. کوئی ہمارے کردار کر کوئی مسلمان ہوا بھی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے کردار اخلاق دیکھ کے نہیں ہوتا, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر میجورٹی 90% سے ابو آبادی مسلمانوں کی ہو اور دوسرے کو کبھی متاثر ہی نہ کرے, اور وہ جیسے رہ رہے ہیں وہ صدیوں سے ویسے ہی رہ رہے ہیں, وہ ان کو تو کوئی نظر نہ آئے کوئی چیز بھی ڈفرینٹ کہ یہ ہم سے کیسے ڈفرینٹ ہے, یہ ہم سے کیسے بہتر ہیں. اگر بہتر ہوں نظر آئے کچھ تو پھر وہ ہوں نا مسلمان, ان کو تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی. تو ہماری جو زوال ہے نا ہمارا, یہ ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے. ہماری بدعمالیاں, ہماری جو بالکل اسلام سے ہٹ کے ایک اور ہی نئی زندگی جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں, وہ اللہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بن جائے. اللہ ہمارے کردار ایسے نہ ہو جائیں, ہمارے اخلاق ایسے نہ ہو جائیں, ہمارے اعمال ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ اوروں کے لیے امتحان بن جائے. ہم جو دین کو پھیلانے والے تھے وہ تو ہم بھگانے والے بن گئے. ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں روڈنیس ہے, سختی ہے. وہ کرسچن ہے وہ اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں اپنی نرمی سے, اپنی خدا ترسی سے, اپنے رحم سے. ہم تو اپنے رشتے داروں پہ بھی رحم نہیں کرنا جانتے. نفرتیں, کینے, بغض بھرے پڑے ہیں, نفسا نفسی, سیلفشنس انتہا کو ہے. تو وہ آئیں گے ہمارے دین میں؟ یہ ہم کیسی ایگزامپلز ہیں اس دین اسلام کے لیے. اسی وجہ سے جو اسلام پھیلا تھا وہ پہلے دوروں میں پھیل گیا, اب تو نہیں کوئی دیکھ کے یہ کہہ رہا کہ واہ اسلامی ممالک, واہ مسلمان, کوئی پسند کرے کہ شکر ہے کوئی مسلمان میرا ہمسایا بن گیا, کوئی آدمی شکر ادا کرے کہ ہائی شکر ہے میرا ملازم مسلمان ہے, مجھے تو کسی چیز کا اب ڈر ہی نہیں. لوگ ڈھونڈیں کہ کوئی مسلمان مل جائے جس کو ہم اپنے ہاں جاب دیں, کیونکہ مسلمان سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں ہے. کہاں گئے وہ دور؟ آج مجھ سے اور آپ سے کوئی حضرت عمر کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو عبیدہ بن جراح کی کہانیاں نہیں سنے گا.
ہم ان کو سیرت کی کلاسوں میں پکڑ کے نہیں لے کر آئیں گے۔ میری اور آپ کی زندگیاں کہانیاں ہیں۔ آج کوئی ہمارے ملکوں میں کوئی غیر مسلم کوئی گورا آ کے رہنا شروع کر دے اس کے گھر کے پاس تو وہ اتنا خوش ہوں گے، ان کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آنےسٹ لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، یہ کوئی فراڈ وغیرہ نہیں کریں گے۔ اور ہمیں اپنوں کا خود پتا ہے، ہم اپنوں سے خود ڈرتے ہیں، وہ آ گئے تو پھر کچھ کبھی زمین ہتھیا لیں گے، کبھی اپنی باڑھ ایک دیوار ایک انچ آگے لگا دیں گے، کہیں گے یہ میرا علاقہ، کہیں فراڈ کریں گے ایسا کہ بھائی ایسا ہاتھ دکھائیں گے کہ آپ کی ساری جمع پونجی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور پتا بھی نہیں چلے گا آپ کو، ایسا دھوکہ دیں گے، کہیں کرپشن کی لمبی لمبی فہرستیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا کوئی بڑا امیر زیادہ اتنی بڑا چور زیادہ، اتنی چوریوں کی داستانیں زیادہ۔ کیا ہو گئے ہم، پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہماری خبروں میں ہماری خبریں پوری دنیا میں چھپتی ہیں، یہ ہیں مسلمان۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ کیا بتائیں پھر کہ اس دعا کی آج سے زیادہ کبھی ضرورت تھی جتنی آج ہمیں ہے۔ واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔